یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في العارضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر امامت و ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک ہے سجدہ کی 24ویں آیہ کریمہ کو تلاوت کے طور پر آپ کی خدمت پر میں نے پیش کیا سلام کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وجعلنا من ایک مرتبہ درود پڑھیے گا وجعلنا منہم ائمۃ یہدونا بامرنا اور ہم مقرر کرتے ہیں ان میں سے اماموں کو یہدونا بامرنا کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے عمل. لما صبروا چنانچہ انہوں نے صبر کیا, وکانو بی آیاتنا یوقنون, اور ہماری آیات پر ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والے ہیں. گفتگو کا محور اور مرکز یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت اسلامی کی سربراہی اور رہبریت جن کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے, ان کا تقرر, ان کا تعین, ان کو انتخاب کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. کہ جیسے اس نے تمام انبیاء کے سلسلے میں ارادہ اور اختیار اور تقرر اپنے ہاتھ میں رکھا, اسی طرح سے وہ ائمہ کا تقرر کرتا ہے, یا یہ کام اس نے لوگوں کے سپرد کیا. ہمارا ادعا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی قرآنی اور حدیث کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہ تو آپ کا اپنا بھی ادعا ہے. اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہیں تو پھر آپ کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن سے اور حدیث سے ایسی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوتی کہ یہ کام لوگوں کا ہے. کوئی ایسا مقام, کوئی ایسی دلیل. اب اگر آپ دلیل عقلی لے کر آتے ہیں تو پیغمبر خدا اولا ہیں اس دلیل عقلی میں امت سے. وہ مدینہ العلم ہے, ہمارے پاس تو علم کا عین بھی نہیں ہے, تو مدینہ العلم سے زیادہ بڑا عاقل کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا اگر آپ دلیل عقلی قائل لے کر آتے ہیں تو اس دلیل عقلی میں اولا خود پیغمبر ہیں, قرآن ہے. یعنی جو بات نعوذ باللہ من ذالک آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا اللہ اور اس کے رسول کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. لہذا بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کسی کا دامن بچانے کے لیے اہانت پہ رسول کر دیتے ہیں, اہانت پہ بارگاہ توحید کر دیتے ہیں, اور نہ کوئی کیس ہوتا ہے نہ کسی کی گرفتاری. اور ہم ذرا سی زبان کو اگر اپنی حرکت دیں, ہمارا عقیدہ واضح ہے, واضح ہے کہ جب امیر المومنین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو اب ہمارا عقیدہ واضح ہے کہ اب اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو قرآن سے پوچھ لو قرآن نے کیا نام دیا ہے. لہذا عزیزان من, چاہے آپ لفظ خلیفہ استعمال کریں یا خلافت کی بات کریں, تب بھی قرآن فرماتا ہے کہ کون خلیفہ بنانے والا ہے. آپ امام کی بات کریں انشاءاللہ دلہ دیں گے کہ وہاں پر بھی پروردگار بتا دے گا, اور اگر آپ کسی ملک یا بادشاہ کی بات کرتے ہیں تب بھی قرآن دلیل دے رہا ہے کہ حتیٰ تمہیں اگر بادشاہ یا رہبر جہاد کا چاہیے, حکومت اسلامی کی ذمہ داری سنبھالنے والا کوئی بادشاہ اور حاکم چاہیے, کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پروردگار نے ہر مقام پر معیار کو بھی ذکر کیا. خلیفۃ اللہ ہے تو پھر اس کے پاس پروردگار کی جانب سے علم ہونا چاہیے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کہ جس کو پروردگار نے سورہ بقرہ میں 246 نمبر آیت سے لے کر 251 نمبر آیت تک ذکر فرمایا ہے, اس میں بھی پروردگار نے واضح طور پر نبی کی زبان سے اور قرآن کی آیات کے اندر فرمایا, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, اللہ نے طالوت علیہ السلام کو تمہارے لیے تمہارا بادشاہ, تمہارا رہبر, تمہارا ملک اللہ نے بنایا ہے. بس اللہ کا کام ہے. لیکن حضرت طالوت کے واقعات میں جو اہم ترین نکات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بحث موجود ہے جو بہت اہم ہے, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبر کے بعد. اب یہ جو تہمت ہم پر لگائی جاتی ہے کہ جی یہ لوگ اپنے ائمہ کو نبی اکرم سے افضل سمجھتے ہیں, یہ تہمت لگانے والے جھوٹے اور کذاب ہیں کہ انشاءاللہ خدا ان کا وہی حال کرے گا جو اس نے جھوٹوں کو وعدہ دیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں, ہم واضح طور پر عقیدہ کائنات میں پروردگار کی ذات وحدہ لا شریک, عبادت کے لیے صرف وہ ذات ہے. اس کا حق ہے اور اس کی عبادت. کائنات خلق میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات افضل ہے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخلص ہے. لیکن نبی کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کے جانشین تمام انبیاء سے افضل ہیں. اور اس کی سب سے پہلی اور عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے جس درجے میں پیغمبر ہیں ان کے جانشین اگرچہ اس درجے کے ٹائٹل کو انٹرٹین نہیں کرتے, وہ ٹائٹل ان کے لیے نہیں ہیں, لیکن اختیارات کو انٹرٹین کرتے ہیں. لہذا اختیارات کو اگر انٹرٹین کرتے ہیں تو جو ختم المرسلین کے اختیارات ہیں ان کو انٹرٹین کرنے والا دیگر تمام انبیاء سے خود بخود افضل ہو جاتا ہے. یہ تو عام دنیا کے ہمارے قاعدے قوانین ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ صدر کہیں چلے گئے, اب اپنا قائم مقام بنا کر جا رہے ہیں. اب جو قائم مقام بنا کر جا رہے ہیں کیا وہ صدر ہے؟ نہیں ہے. اس کو آپ کہتے ہیں قائم مقام صدر. لیکن جب تک اس جگہ پر ہیں کیا صدر کے تمام اختیارات رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ لہذا وہ آدمی کہ جو ظاہری عہدے میں شاید اس کے برابر ہوں یا ہو سکتا ہے کہ شاید عام حالت میں اس سے اوپر ہو, لیکن جیسے ہی وہ صدر کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو صدر کے سارے اختیارات انٹرٹین کرنے لگتا ہے. تو یہ دنیا کا بھی قانون ہے. لہذا تمام ائمہ چونکہ جان نشینی رکھتے ہیں ختم المرسلین سے, لہذا تمام انبیاء سے افضل. اور اس کے بعد جو دوسری دلیل, کیونکہ یہاں سے مد مقابل دلیل کیا ہے, کہتے ہیں جی غیر نبی نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سے نہیں, قرآن سے پوچھو. قرآن فیصلہ کرے گا نا بھائی. نہ نبوت تمہارے بس کی بات ہے نہ ہمارے, یہ تو اللہ کا کام ہے اور اس نے جو کیا ہے وہ اس کا اختیار ہے. تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. اور یہی مقام جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں. کوئی ایک مفسر اور کوئی ایک مورخ ایسا لے آؤ جس نے یہ لکھا ہو کہ جناب طالوت انبیاء میں سے ہیں. چیلنج کر رہا ہوں پورے عالم کو, کوئی نہیں. حتیٰ مزیدار بات علم بہرحال ڈسکشن کے طور پہ بتا رہا ہوں, چونکہ جناب طالوت کا تعلق بنی اسرائیل اور یہودیوں سے ہے, لہذا یہودیوں کے ہاں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے اور یہودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ انبیاء میں سے نہیں ہیں. عیسائی چونکہ اسی مذہب سے ہیں, ان کے ہاں بھی جناب طالوت کا ذکر ملتا ہے اور وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت طالوت انبیاء میں سے نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگوں نے آ کر نبی سے کہا آپ ہمارے لیے بنائیں, جناب اشمعیل سے. جناب اشمعیل نے لازمہ تھا اللہ کو کہا نبی ہیں, اللہ کے اذن کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. تو اللہ اگر چاہتا تو جناب اشمعیل کو بھی بنا, کہتا بھائی میری طرف سے تم ہو ان کے ملک. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا. اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. اب اتنی عقل تو انشاءاللہ ہوگی کہ اگر کوئی بادشاہ بن جائے اور حکومت اس کے پاس ہاتھ میں آ جائے تو بادشاہ افضل ہوتا ہے یا رعیت؟ ریا کون ہوتا ہے؟ افضل. آگے چلنے والا ہوتا ہے یا پیچھے چلنے والا؟ یقیناً بادشاہ افضل. تو اب ذرا قرآن سے جا کر سوال کیجئے کہ اگر حضرت طالوت نبی نہیں ہیں تو حضرت اشمعیل کے بادشاہ کیسے بن گئے ہیں؟ اور پھر صرف اشمعیل نہیں ہے, آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ. حتیٰ آپ کی فوج کے حصے میں جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں. اب داؤد سپاہی ہیں اور طالوت بادشاہ ہیں, افسر ہیں, تو کون افضل ہے؟ اور جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر, جناب داؤد صاحب کتاب, صاحب شریعت, صاحب معجزات, یعنی اولی العزم انبیاء میں سے ہیں. اور اولی العزم نبی کا جو ٹائٹل ہے نبوت کے ٹائٹل میں, خاتم النبیین سے نیچے کا جو ٹائٹل ہے وہ اولی العزمیت کا ہے. سوال یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اولی العزم نبی کے ہوتے ہوئے اللہ نے ایک غیر نبی کو ان کا بادشاہ اور سربراہ مقرر کر دیا. تو اب یہاں پر آپ بھی مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ حضرت طالوت کے پاس ولایت کا کوئی ایک ایسا درجہ ہے؟ ولایت کا کوئی ایسا درجہ موجود ہے؟ کیوں یہی پرابلم جناب خضر والے واقعے میں بھی ہوتی ہے. لیکن جناب خضر کے لیے چونکہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نبی ہیں, لیکن نبی کے قائل ہو جانے کے باوجود بھی وہاں جو پرابلم باقی رہتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر جبکہ ہے نہیں, ثابت نہیں ہے جناب خضر کا نبی ہونا, لہذا اگر نبی ہوں بھی ثابت تو سامنے جو نبی ہیں جو شاگرد بن رہا ہے وہ اولی العزم نبی ہے جناب موسیٰ صاحب شریعت صاحب کتاب, تو کیسے ہو سکتا ہے عام نبی اولی العزم نبی کا؟ مسئلہ تو ہے نا یہاں پہ بھی, جبکہ روایات سے ثابت نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جناب خضر انبیاء میں سے ہوں, لہذا یہ مقام دوسرا ہے کہ جہاں پر کوئی نبی کسی کوئی غیر نبی کسی اولی العزم نبی کا استاد بن رہا ہے. لہذا جالندھری صاحب نے جب اس مقام پر ترجمہ کیا تو آگے جناب خضر کے بعد لکھا نبوت بریکٹ میں کر کے, یا نبوت یا ولایت. تو میں جالندھری صاحب سے پوچھتا ہوں, اب پتہ لگا ولایت کہاں کہاں کام آتی ہے, ولایت کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لہذا آپ مجبور ہیں دونوں مقامات پر یہ ماننے کے لیے کہ ان دونوں کے پاس ولایت کا کوئی درجہ ولایت کا کوئی مقام تھا, اور یہ ولایت کا وہ مقام ہے کہ جو نبی نہ ہونے کے باوجود نبی سے افضل ہوتا ہے. تو اگر طالوت کسی صاحب کتاب صاحب شریعت اولی العزم نبی کا رہبر ہو سکتا ہے تو علی تو طالوت کا بھی افتخار ہے. مولا کائنات تو طالوت کے بھی امام ہیں. جناب خضر کے پاس جو علم ہے وہ قطرہ ہے, علی سمندر ہے. لہذا حضرت کا ان سب کے اوپر افضل ہونا قرآن سے بھی ثابت. اب جناب طالوت ان تمام عظمتوں کے باوجود امت کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے یہ غریب ہے, ہمارے پاس مال بہت ہے. تو اب اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. جواب کیا دیا؟ کہا کہ اے نبی ان سے کہو کہ اس کی بادشاہت کی علامت کیا ہے؟ ان آیت ملک ہی اَن یَأْتِيَكُم مُسْتَابُوت فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا, فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ, جس کے اندر تمہارے پروردگار کی جانب سے سکینہ یعنی سکون ہے. اور کیا ہے اس میں؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ آل ہارون. آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ جس کو دوسری اصطلاح میں کہتے ہیں وراثت. آل موسیٰ اور آل ہارون کے ورثہ بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ آ جائے گا تمہارے پاس کس حالت میں؟ تحملہ الملائکہ, اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوگا. تو اب مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے کہ میں خدا سے کچھ سوالات پوچھ سکوں, بالآخر ہمیں بھی تھوڑا سا تو شاگردی کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ بندے ہیں اور شاگرد بھی ہیں, اسی سے علم ملتا ہے ہمیں. تو پروردگار تو نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا, تو مجھے بتا کہ اس تابوت میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے لیے تو کہہ رہا ہے فی ہے, ایک لکڑی کا ڈبہ ہی تو ہے, ایک لکڑی کا صندوق ہے, تو فرما رہا ہے فی ہے سکینہ تم من رب, تمہارے پروردگار کی جانب سے اس کے اندر سکون ہے, اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ورثہ ہے, اور عظمت یہ ہے کہ اسے ملائکہ اٹھا کے لازمات ہے. جب اللہ ملائکہ بھیج رہا ہے اٹھانے کے لیے تو با عظمت چیز ہوگی, تبھی اللہ نے ملائکہ کو بھیجا. اور اس ساری بات کو اللہ نے ان کے لیے جناب طالوت کی بادشاہت کی نشانی بنایا. تابوت کیا ہے یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تمام مفسرین نے متفق ہو کر لکھا کہ جب تک بنی اسرائیل نے اس تابوت کی عظمت اس کا احترام اور اس کی تعظیم کو باقی رکھا، اس وقت تک دنیا میں نامور، عزت، شہرت سب تھی ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے اس کا احترام کرنا چھوڑ دیا تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہوئے، یہاں تک کہ جالوت ان کے اوپر حاوی ہوا، اس نے قتل و غارت کری کی، ان کو غلام اور کنیز بنایا، لوگوں کو قتل کیا، حتیٰ تابوت ان سے چھین کر لے گیا۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ شعائر کی تعظیم دین میں ضروری بھی ہیں اور اللہ بھی ان کا اتنا احترام کرتا ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا، جب یہ ساری سچویشن یہاں پہ چل رہی تھی، تابوت بھی ہاتھ سے چلا گیا ہے، وہاں اللہ نے انتظام کیا کہ جب جالوت لے کر گیا تابوت کو تو مختلف قسم کے امراض اور مشکلوں میں پے در پے مبتلا ہونے لگا۔ اس کے جو کاہن وغیرہ اس کے ساتھ تھے، مذہبی رہنما، انہوں نے جالوت کو کہا بھائی جب سے تو یہ تابوت لے کر آیا تب سے مشکلوں میں ہے، اس سے جان چھڑا، اسے نکال، واپس کر دے۔ اب واپس کیسے کریں، اگر ایسے دیں گے جا کر تو بےعزتی ہوگی۔ تو کہا کیا کرے، کہا کہ ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو آزاد چھوڑ دو۔ انہوں نے بیل گاڑی پر رکھ کر آزاد چھوڑا، وہاں سے پروردگار نے فرشتوں کو بھیجا روایت کے مطابق، یا ان بیلوں کو ہنکا کر لے آئے فرشتے، یا دوسری روایت کے مطابق وہاں سے تابوت کو اٹھایا اور ان کے پاس لے آئے۔ اب جب فرشتے تابوت لے کر پہنچے تو پوری بنی اسرائیل جو تھی وہ بہت زیادہ رہ گئی، اور بالآخر انہوں نے جناب تالوت کی حکومت کو قبول کر لیا۔ اب اس تابوت کا اتنا احترام کہ پروردگار ملائکہ بھیج رہا ہے، بنی اسرائیل اس کا احترام نہ کرے تو ذلیل و خوار۔ تو یقیناً کوئی چیز ہے، کیا ہے؟ تابوت کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ صندوق، یہ لکڑی کا بکسہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس تھا، اور حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھیں، جب انہوں نے فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ، آپ کا ہم ظاہر نہیں ہوا تھا، بعین ہی اسی طرح سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حمل ظاہر نہیں ہوا تھا، اللہم صل علی محمد، جب زمانے کے فرعون حجت خدا کے قتل کے درپے ہو جائیں تو یہ سنت خدا ہے، موسیٰ کے لیے بھی جاری کی، فخر موسیٰ کے لیے بھی جاری کی۔ لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے وحی کی کہ اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں، بکسے میں رکھ کر اور دریا کے حوالے کر دو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے بچے کو لپیٹا، بکسے میں رکھا، اسی صندوق میں اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی رہی تاکہ دیکھیں کہ تابوت جا کہاں رہا ہے۔ یہ تابوت جب پانی میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا اور اس کو دھکیل کر اس نہر میں ڈال دیا کہ جو فرعون کے محل میں جاتی تھی، اور یہ اس نہر میں بہتا ہوا جب وہاں پہنچا تو وہاں جناب آسیہ سلام اللہ علیہا اپنی کنیزوں کے ساتھ موجود تھیں۔ موسیٰ ایک ماں کی آغوش سے نکل کر دوسری ماں کی آغوش میں پہنچ گئے۔ اب جناب موسیٰ سوال اتنا سا ہے، کتنی دیر اس تابوت میں لیٹے ہوں گے؟ کتنی دیر؟ تب مت کچھ دنوں کا کام بھی نہیں، گھنٹوں کا کام ہے، زیادہ سے زیادہ گھنٹے۔ آپ نے یہاں سے ڈالا، انہوں نے وہاں سے نکالا، کتنے گھنٹے؟ کچھ بھی نہیں، چند گھنٹے۔ غور کیجیے گا بس، چند گھنٹے نبی جس تابوت میں لیٹ جائے اللہ کے نزدیک وہ محترم ہو جاتا ہے، خدا اس کو باعث سکون قرار دیتا ہے، اس کا احترام کرنے والوں کے احترام کو باقی رکھتا ہے، لیکن کوئی احترام نہ کرے تو اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تم مسلمانوں مل کے مجھے بتاؤ کہ جس زمین میں خود پیغمبر اکرم موجود ہو، جس زرعی میں معصوم کا جسد ادھر کئی سو سالوں سے موجود ہو، تو وہ زرعی اللہ کے نزدیک کتنی محترم ہوگی، اس زرعی کے اندر کتنا سکون ہوگا۔
وہ کتنی محترم ہونی چاہیے؟ بس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو چیز معصوم سے منسوب ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو جاتی ہے، باعث سکون بن جاتی ہے۔ تو آپ سمے ہمارے تابوتوں کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ یہ تابوت منسوب ہوتا ہے معصوم سے، معصوم سے منسوب ہو جائے قابل احترام بھی ہو جاتا ہے، باعث سکون بھی ہو جاتا ہے۔ جو فرمایا جہاں جس زمین میں جس ذریعہ اقدس میں پیغمبر اکرم کا جسد اثر موجود ہے 1400 سال سے، وہ سو مقام اللہ کے نزدیک کتنا محترم ہوگا۔ لہذا تمام اہل سنت میں اصحاب کی، اولیاء کرام کی اسی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں، ان مزارات پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے چڑھائی جاتی ہے نا تمام عالم اسلام میں۔ اب آپ عام اولیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا اتنا احترام کر رہے ہیں، ان کے اتنے زبردست مزارات بنا رہے ہیں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ گونگا ہو جاؤں میں یہ کہتے ہوئے کہ کوئی ان مزارات کی بے حرمتی کرنا چاہے، انہیں گرانا چاہے، تو آپ سب میدان میں کود پڑیں گے، کہیں گے بھائی اولیاء کرام کا، صوفیاء کرام کی بے حرمتی کی گئی ہے اور بے حرمتی کرنے والا کافر۔ تو اب مجھے بتاؤ، صحابہ کے عشق کے ترانے پڑھنے والوں، یہ دوغلا معیار ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صوفیاء جو تمہارے مطابق صحابہ کے نوکر ہیں ان کے مزارات پہ تو لپٹتے رہو، ان کی بے احترامی کرنے والوں کو کافر قرار دو، اور جنہوں نے بقیہ میں اتنے بہت سارے صحابہ کے مزارات کو ڈھایا ان کو اپنا امام بنا لو۔ تو بتاؤ تم قیامت کے دن صحابہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو سپہ صحابہ بنانے سے پہلے پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد پیش کرو کہ جس جس نے بھی کسی بھی صحابہ کی مرکت کو ڈھایا ہے وہ کافر ہے، سپاہ بعد میں بنانا۔ تو سپاہ بنانا تو بعد کا کام ہے، پہلے محبت کا تقاضا ہے، احترام کا جو تقاضا ہے اس پر پورے اترو۔ لہذا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی کے ایک ادنا غلام کی مرکت کو تو چومتے ہو ثواب کے لیے، اور پیغمبر کی مرکت پہ چپ چاپ کوڑا کھا لیتے۔ تو ان بے حرمتی کرنے والوں کو ہٹاؤ، یہ جو مسلمانوں پر عذاب ہے یہ انہی منافقوں کی وجہ سے ہے، اور ان کی منافقت کا نقاب اتارو گے تو سعودی کے نیچے یہودی خود بخود نظر آ جائے۔ سارا عذاب انہی کی وجہ سے، بے احترامی کرو گے اللہ کے شعائر کی۔ اسی لیے یہ جو شعائر کا، یہ تابوت کا احترام، یہ ذوالجلال کا احترام، یہ علم کا احترام، یہ تمہیں ادب سکھاتا ہے امام کی بارگاہ کا، اس کو اہمیت دو، اہمیت دو، یہ واقعاً قابل احترام ہے۔ لیکن احترام کو عبادت کی سرحد سے بچا کے رکھو، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن غازی علمدار کا حق ہے کہ اس کے علم کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگایا جائے، حق ہے۔ یہ تابوت، یہ ذوالجلال، ان سب کا احترام، اور خدا نے یہ لطف کیا ہے آپ پر انشاءاللہ۔ آج چونکہ ایام شروع ہو گئے ہیں اہل بیت کے، اور آج کی تاریخ تقریباً دنیا میں جناب علی اصغر سے منسوخ ہے، حتیٰ رہبر مقام معظم رہبری کا ارشاد ہے کہ جناب علی اصغر کا دن منایا جائے۔ اس رہبر کی بصیرت کو سمجھا، یہ یوم علی اصغر طاغوت کے سینے میں وہ خنجر ہے جو اب کھوپنے کا وقت آ گیا ہے، سمجھیں اس بصیرت کو، منائیں یوم علی اصغر منائیں۔ اور آپ کو اللہ نے یہ انشاءاللہ توفیق عنایت کی ہے کہ آج جو جھولا برآمد ہوگا انشاءاللہ وہ مقام جناب علی اصغر، کربلا میں جو مقام علی اصغر ہے وہاں سے ہدیہ آیا ہے۔ لانے والوں کی توفیقات، اور سارے سلسلے میں جتنے بھی مومنین ہیں سب کے لیے، خصوصاً جن کی صحت کے لیے کہا ہے، ہمارے برادر بزرگ نے بھی کہا ہے، اور جتنے لوگوں نے کہا ہے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ لہذا تمام شعائر الہی کا احترام و تعظیم واجب ہے. اب یہ جب تک احترام کرتے رہے خود قابل احترام, اور جب انہوں نے احترام چھوڑ دیا ذلیل ہو گئے. اب اللہ نے چونکہ احترام واپس کرنا ہے تو تابوت سکینہ بھی واپس آیا. کیا ہے تابوت سکینہ میں اس کے علاوہ؟ پروردگار کی جانب سے سکون کے علاوہ کیا ہے؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ, ان کی وراثت. تو قرآن ثابت کر رہا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوا کرتی ہے. البتہ قرآن کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں, میں آتا ہوں اس بات کی طرف. کیا ہے ان میں سے, کیا چیزیں ہیں ان میں سے؟ ایک چیز, ایک علامت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرہ. اور ذرہ حضرت موسیٰ کا مطلب, حضرت موسیٰ کے لیے تاریخ میں کہا کہ آپ بہت تن و مند اور بہت اونچے قد کے تھے, یقیناً بڑی ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ کی ذرہ, یہاں جالوت کی جو ہیبت طاری تھی بنی اسرائیل, اس ہیبت کے سامنے انہوں نے کہا بھائی بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے جناب اشمعیل کے ذریعے سے ایک پیغام اور بھیجوایا, کہا کہ تمہیں جالوت پر فتح حاصل ہو جائے گی, ہم تمہیں خبر دیتے ہیں. اور جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس کی علامت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرہ اس کے اوپر پوری آ جائے گی. اب یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے, یاد رکھیے گا کہ معصوم کا ورثہ اپنے وارث کو پہچانتا ہے, اپنے وارث کو پہچانتا ہے. لہذا کیا ہوا؟ اب پورے لشکر نے, سب نے, جناب طالوت سمیت جناب اشمعیل سب نے پہن کر دیکھا, پورے لشکر کو پہنا دیا, کسی کو وہ ذرہ پوری نہیں آئی. تب پریشانی ہو گئی, جناب طالوت نے اعلان کروایا, کہا بھائی کوئی جوان ایسا رہ تو نہیں گیا. تو حضرت داؤد کے جو والد تھے, 11 بیٹے تھے, 10 بیٹوں کو لے کر آ گئے تھے, جناب داؤد کو چھوڑ دیا تھا, نوجوان تھے, کمزور سے تھے اس زمانے میں, اور گلہ بانی کرتے تھے تو آپ کو جانوروں کی حفاظت پر چھوڑ کر آ گئے. اب جب اعلان ہوا تو آپ نے کہا بھائی میرا ایک بچہ رہتا ہے, انہوں نے کہا بلوا لو, بلوا لیا جناب داؤد کو. جب داؤد پہنچے, اب پورا لشکر کھڑا ہوا ہے, اور جناب داؤد جب پہنچے تو دیکھا ایک جوان سا ہے, پتلا دبلا سا, اور کہاں حضرت موسیٰ کی ذرہ اور کہاں یہ جوان. کچھ لوگ ہنسے, کچھ نے کچھ بات بنائی, لیکن حضرت طالوت نے کہا نہیں, بلاؤ. اور بلانے کے بعد کہا کہ ان کو ذرہ پہناؤ. تو تاریخ نے ایک عجب منظر دیکھا, جیسے ہی جناب موسیٰ کی ذرہ جناب داؤد کو پہنائی گئی, وہ جناب داؤد کے جسم پر پوری آ گئے. اور پھر جناب داؤد, قرآن کی زبان میں خود قرآن نے کہا کہ جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور شکست ہوئی, وہ اپنی جگہ محفوظ مسئلہ. لیکن تاریخ اور قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اول نبی کا ورثہ ہوتا ہے, دوم اپنے وارث کو پہچانتا ہے. یہی مسئلہ پیغمبر کی شہادت کے بعد اب مسلمانوں میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ باتیں چونکہ شروع سے تھیں, کون برحق جانشین ہے کون نہیں ہے. تو ایک دن جناب عباس ابن مطلب, پیغمبر کے چچا, امیر المومنین کے چچا, آئے اور آ کر کہا کہ یا علی, اگر تمہارے پاس پیغمبر کی تلوار, پیغمبر کا امامہ اور پیغمبر کا گھوڑا ہے, تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا پیغمبر کا ترکہ ہے, وراثت ہے, ہمیں وراثت میں ملا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں بھی چچا ہوں, میرا بھی حصہ بنتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ پیغمبر کا ورثہ صرف معصوموں کو جاتا ہے, ارث حقداروں کو جاتی ہے. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کل تمام اصحاب کو لے آئیے گا اور میں بھی آ جاؤں گا, آپ بھی آ جائیں, فیصلہ ہو جائے گا. اگلے دن اصحاب کو جمع کیا گیا, جناب عباس بھی آئے, مولا کائنات تینوں چیزیں لے کر آ گئے اور کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان میں سے جو مرضی لے جانا چاہیں لے جائیں, لیکن شرط یہ ہے تلوار باندھیں گے اور لے جائیں گے, امامہ پہنیں گے اور لے جائیں گے, گھوڑے پہ سوار ہو لے جائیں, چاہے تینوں چیزیں لے جائیں. اب حضرت جو تھے بیٹھے عباس, انہوں نے بیٹھ کر تلوار کمر میں باندھی اور پیغمبر کا امامہ سر پہ رکھا. اب کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا, بہت زور لگائے لیکن نہیں کھڑے ہو رہا. اچھا, نہ تلوار کمر میں پوری آ رہی نہ سر پر امامہ پورا آ رہا, لیکن رکھ لیا جیسا تیسا, باندھ لی جیسے بھی تھی, اب اٹھنا چاہتے ہیں اور اٹھا نہیں جا رہا. بالآخر یہ سوچ کے کہ شاید تلوار کا وزن زیادہ ہوگا, تلوار کھول دی. تلوار کھول دی لیکن پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا، مجبور ہو کر امامہ بھی اتار دیا۔ اب امامہ اتارا تو کھڑے ہو گئے۔ اب دل میں سوچا انہوں نے کہ چلو یہ تو الگ چیزیں ہیں، وہ گھوڑا جانور ہے، اسی کو لے جاتا ہوں۔ جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچے اس نے ایک لات رسید کی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں لایا گیا، اٹھایا گیا، اٹھتے ہی کہا، کہا یا علی اگر تم حقدار ہو تو تم یہ کر کے دکھا دو۔ حضرت علی نے تلوار باندھی تو کمر پہ پوری آ گئی، امامہ سر پہ رکھا تو پورا آ گیا، گھوڑے پر بیٹھے چکر لگایا، چکر لگا کر اترے۔ اترنے کے بعد امام حسن کو آواز دی۔ کس کو آواز دی؟ امام حسن ابھی بچے ہیں، امام حسن چھوٹے ہیں۔ کہا حسن آؤ ان سب کے سامنے تلوار باندھ کے دکھاؤ۔ جب تلوار باندھی کمر پہ پوری آ گئی، امامہ پہنا سر پہ پورا آ گیا، کہا گھوڑے پر بیٹھو، کھڑے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے، چکر لگایا، آ کر اترے۔ جیسے ہی امام حسن اترے آواز لگائی حسین، حسین ان سے بھی چھوٹے ہیں، بلایا، کہا امامہ پہنو، امامہ پہنا پورا آ گیا، تلوار باندھو کمر میں پوری آ گئی۔ اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، چکر لگا کر واپس پہنچ گئے۔ مولا کائنات نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا نبی کا ارث، نبی کی ارث، نبی کا ورثہ اپنے وارث کو پہچانتا ہے، حقیقی وارث کو پہچان۔ اسی لیے یاد رکھے گا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ آپ کے پاس تمام انبیاء، تمام انبیاء اور تمام ائمہ کے جتنی بھی ارث ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوگی، اور آپ سے ان سب چیزوں کو طلب کیا جائے گا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ حقیقی امام کون ہے۔ آپ کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت یہ ہے۔ لہذا معصوم کا ورثہ، نبی کا ورثہ اپنے وارث کو پہچانتا ہے۔ تو جناب سیدان اپنا ارث حق لینے گئی تھی۔ دیکھیے یہ تو فقہ کے بڑے ابتدائی سے مسئلے ہیں۔ اگر کوئی چیز میری ملکیت میں ہو اور آپ ادعا کریں کہ یہ آپ میری نہیں ہیں تو گواہی آپ کو لانی پڑے گی، مجھے نہیں لانی پڑے گی۔ قاعدہ ملک ہے، قاعدہ ید ہے، جو کہ تمام فقہ شیعہ سنی سب میں جاری ہے، اسلام کی کامن فقہ۔ مثلا میرے پاس یہ کپڑا موجود ہے، اگر کوئی آ کر ادعا کرتا ہے کہ یہ کپڑا میرا نہیں ہے اس کا ہے، تو چونکہ میرے ہاتھ میں ہے گواہی مجھ سے طلب نہیں کی جائے گی، اس سے طلب کی جائے گی۔ اور تاریخ میں یہ مقامات موجود ہیں۔ خود مولا کائنات کے زمانے میں آپ کی امامت اور خلافت کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی زرہ ایک یہودی نے چرا لی، امام نے اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ اب امام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے چرائی ہے، بلکہ آپ گئے عدالت میں قاضی کے پاس، قاضی نے بلوا لیا۔ پورا واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قاضی نے بلانے کے بعد امیر المومنین کو کنیت سے پکارا، اس کو نام سے، امام ناراض ہو گئے۔ امام نے کہا یہ عدالت ہے، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، یا دونوں کو کنیت سے بلاؤ یا دونوں کو نام سے۔ اس نے معذرت کی، دونوں کو کنیت سے پکارا، اس کے بعد کیس ہوا۔ تو امام نے کہا کہ یہ ذرا میری، اس نے کہا کہ یہ چونکہ اس کے ہاتھ میں ہیں تو قاعدہ ید کا تقاضا یہ ہے کہ گواہی آپ کو لانی پڑے گی، ثبوت آپ کو لانا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یا علی میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو عدالت کے مطابق یہ اس کی ہو گئی۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہودی نے جب دیکھا کہ عادل خلیفہ ایسا ہوتا ہے، عدالت کو ایسے جاری کرتا ہے، اسی وقت ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ یہ میں نے چرائی تھی۔ تو آپ نے بتا دیا، تاریخ میں ثابت بھی کیا، ہمیں بھی سمجھا دیا کہ شریعت کی ولایت میں، یہ ولایت کس کی ہے یہاں پر؟ ابھی قاضی کی، حتیٰ امام اس کی کے حکم کو مان رہے ہیں۔ لہذا امام نے وہاں پر ثابت کیا، قاعدہ ید، فدق حضرت کے ہاتھ میں تھا، حضرت کے پاس تھا۔ تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کا ادعا تھا گواہ اس کو لانے چاہیے تھے۔ تو بی بی دربار میں صرف اتنا بتانے گئی تھی کہ جب بھی یہ مقدمہ تاریخ کے سامنے آ جائیں تو لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ممبر رسول پر بیٹھ رہا ہے اسے ابتدائی فقہی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ فدق کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جس کی ٹھوکر میں پوری کائنات ہو اسے فدق نہیں چاہیے۔ لیکن بی بی نے سا، اور یہ جو مسئلہ ہے ارث پیغمبر کا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ آج ایشو بنایا جا رہا ہے شیعہ سنی اختلاف کے لیے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ بہت پہلے سے حل ہو چکا ہے، اس کے اس کو بار بار چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہزاروں سال پہلے کی یعنی تقریباً 1300 سال پہلے کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے علی بن فضال، ان کے ایک دوست وہاں جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ چلے گئے اور جا کر سلام کے بعد کہا کہ میں بصرہ میں رہتا ہوں اور آپ امام فقہ ہیں، آپ میری مشکل حل کریں۔ انہوں نے کیا مشکل ہے؟ کہا بھائی شیعہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ کیا تنگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی فضیلت مجھے بتائیں اصحاب کی کہ جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہو۔ تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کہا کہ ایسی فضیلت تو بس یہی ہے کہ یہ جہاں پیغمبر کے ساتھ حجرے میں دفن ہیں اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ تو علی بن فضال نے کہا ہاں بھائی فضیلت تو بہت بڑی ہے، اور میں نے اپنے ایک شیعہ دوست کو جب یہ کہا تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ ہاں فضیلت تو ہوتی اگر زمین غصب کی نہ ہوتی، کیونکہ غصبی زمین پر تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا، نماز اللہ قبول نہیں کرتا، اگر زمین غصب کی ہو تو دفن کیسے قبول کرتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں غصب کی زمین کیوں ہوتی؟ تو کہا خریدی تھی کیا؟ کیونکہ اگر اموال المسلمین ہیں تو خلیفہ امین ہوتا ہے، قابض نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا، امین ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ اموال المسلمین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یا اجازہ لیں یا خریدیں، تو دونوں میں سے کسی کی سند ہے تو مجھے دکھا دے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو اب نہ کبھی اجازت لی گئی نہ کبھی خریدی گئی۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں نہ اجازت، ان کو کیا ضرورت تھی اجازت لینے کی، کہ ان کی بیٹی کی تھی زمین، ان کی بیٹی کی، تو اجازت کی کیا ضرورت، کا باپ بہترین ہو گیا یہ تو، تو پھر بیٹی نے خریدی ہوگی زمین، بیٹی نے اجازت لی ہوگی، بیٹی نے خریدی ہوگی۔ تو کہنے لگے بھائی بیٹی کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹی پیغمبر کی زوجہ تھی، ارث میں مل گئی۔ تو علی بن فضال نے کہا کہ قبلہ بس ایک مرحلہ، میں بالکل مطمئن ہو گیا ہوں، بس ایک مسئلہ میرا حل کر دیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ صرف اتنا سا ہے، اگر پیغمبر کی ارث سے ملی تھی تو پیغمبر کی وصال کے وقت 9 بیویاں ثابت ہیں، 8 کو 9 سے ملٹی پلائی کرو 72 بنتے ہیں، 72، اور 72 اگر حصے کیے جائیں تو بالش بھی بڑی مشکل سے حصے میں آتا ہے، لیکن چلو اگر آتا بھی ہو اور ارث میں ملی ہو تب بھی مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو پیغمبر کی ارث تھی، اور جب پیغمبر کی بیٹی آئی تھی، جب پیغمبر کی بیٹی آئی تھی تو ارث نہیں تھی۔ تو آصف جلالی زہرا سلام اللہ علیہا، جس کی رضا پر اللہ راضی، جس کے غضب پر اللہ کا غضب، وہ غلطی نہیں کر سکتی، غلطی کی ہے تمہاری اماں نے، جا کر وہاں سے پوچھو، اور تاریخ میں ان سے پوچھو جن کو کہہ کر یاد نہیں رہتا۔ لہذا عزیزان تاریخ میں یہ مسائل حل ہوئے ہوئے ہیں، حل ہوئے ہیں، علمی دلیل ہے تو لاؤ، ورنہ خامخواہ جھگڑے اور فساد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کل کے منافقوں کو یا رمضان ملتا ہے فساد کے لیے یا محرم، لیکن یاد رکھنا رمضان اللہ کی چھتری کے نیچے اتحاد کا نام ہے، محرم حسین کی چھتری کے نیچے اتحاد کا نام ہے۔ وہاں پر بھی منافقوں کا منہ کالا ہوتا ہے، یہاں پر بھی انشاءاللہ منافقوں کا منہ کالا ہوگا۔ لہذا عزیزان ایمان ارث موجود ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے، واضح آیات ہے کہ جناب داؤد کا وارث جناب سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، لہذا انبیاء کی ارث ہوتی ہے۔ اب جب جناب داؤد کا تعین ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ جناب داؤد نے قتل کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ نے خبر دے دی کہ تم جیت جاؤ گے، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ جب جناب تالوت نے لشکر تیار کیا اور شروع ہوا تو اللہ نے ایک نہر کے ذریعے سے ان کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی یہ بتانا چاہتا ہے اکثریت کبھی حق کے ساتھ نہیں ہوتی، جبکہ ابھی جناب اشمعیل نبی ہیں، جناب داؤد نبی ہیں، جناب تالوت ولی ہیں، حاکم ہیں، اتنے لوگوں کے ہوتے کے باوجود نہر آئی۔ حضرت تالوت نے اللہ کے حکم سے کہا کہ کوئی بھی شخص چند گھوٹ سے زیادہ پانی نہ پیے، لیکن جو منافق موجود تھے انہوں نے شور مچایا, نہروں میں کود گئے اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا. مومنین جو تھے انہوں نے دو یا تین چلو جو پانی حکم تھا وہ پی کے پیچھے ہٹ گئے. اب قرآن کہتا ہے پورے کا پورا لشکر اکثریت نہر میں کود گئی پانی پیا, باقی سب پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گئے. اور اب اس امتحان یعنی اللہ نے جناب طالوت, جناب اشمعیل, جناب داؤد اور قرآن میں ذکر کر کے ہمیں بھی بتا دیا کہ اکثریت کبھی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوتے, نہیں بات مانتے. اب جب یہ لشکر کے سامنے پہنچے تو منافق تو ظاہر ہو چکے تھے, لیکن جب انہوں نے لشکر کی ہیبت اور عظمت کو دیکھا تو ایک مرتبہ ٹانگے لرز گئی اور کہنے لگے کہ حضرت داؤد سے, حضرت طالوت اور حضرت اشمعیل سے اور ان مومنین سے کہ آپ جا کر لڑو, ہم نہیں لڑ سکتے. لا طاقتنا اليوم, ہمارا آج کے دن ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے مقابلہ کر سکیں. لہذا انہوں نے صاف انکار کر دیا. اب قرآن کہتا ہے مومنین کی ایک چھوٹی سی جماعت, غور کیجیے گا, مومنین کی ایک چھوٹی سی جماعت الہی نمائندوں کے ساتھ ایک بڑے لشکر سے مقابلہ اس کا ہوا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو انہوں نے ایک جملہ کہا, دعا مانگی, کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. جب انہوں نے یہ دعا مانگی, مومنین کی چھوٹی سی جماعت تھی, اللہ نے جناب داؤد کے ذریعے سے جالوت کو ہلاک کرایا اور باقی ساری کی ساری فوج پسوا ہو کر فرار کر گئی. تو جب ایسا ہوا تو اللہ نے آواز دی, کہا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. بہت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا لشکر اللہ کے اذن سے کسی بڑے سے لشکر کے اوپر غالب آ جائے. میں کہوں گا پروردگار سے تو نے اس امت کے لیے قرآن نازل کیا, کوئی ایسی مثال مجھے اگر میرے زمانے میں مل جائے جہاں مومنین کی کوئی چھوٹی سی جماعت کسی بڑے کفار کے لشکر پر غلبہ پالے اور وہ یہ کہرتی بھی نظر آئے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا منصرنا علی القوم الکافرین, تو ہمارے قلوب کو بھی منور ہو جائے گا, ہمارے قلوب کو بھی مثال اور اطمینان مل جائے گی. تو پروردگار تو بتا دے. تو پروردگار نے اشارہ کیا کہ لبنان کی سرزمین کی طرف دیکھو, ابھی کچھ ہی سال پہلے 33 روزہ ایک جنگ ہوئی تھی, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں سب اچھی طرح سے یاد ہے اور ہم دہراتے رہیں گے, ایک مومنین کی چھوٹی سی جماعت تھی, الہی نمائندوں کے ساتھ تھی, تو ہم نے سامنے دنیا کی سپر پاور اور سب سے طاقتور اور سب سے بڑی فوج بنانے والے دعوے دار موجود تھے, آمنا سامنا ہوا اور جتنے بھی منافق تھے وہ اپنے گھروں میں دپک کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرون. تو اللہ نے کہا تم ہی حزب اللہ ہو اور آج تمہاری چھوٹی سی یہ فوج ایک بڑی فوج کے اوپر کامیاب ہوگی. تو دنیا نے دیکھا چھوٹی سی حزب اللہ نے یہودیوں کی سب سے بڑی فوج کو 33 دن میں شکست دے کر ان کے غرور کو خاک میں ملا کر بتایا کہ زمین پر الہی نمائندے کون ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ الہی نمائندے کی علامت کیا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اسے اللہ طاقت اور علم عطا کرتا ہے. جب اللہ طاقت اور علم عطا کرتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام حسین اپنے ساتھ جو لشکر لے کر جا رہے ہیں یہ اپنے زمانے کی حزب اللہ ہے, لیکن اس حزب اللہ کا ایک ایک سپاہی اپنے اندر لشکر ہے, اور حضرت سب کو ایک خاص پلاننگ کے ساتھ لے کر گئے ہیں اور مقصد ہے ہر ایک کا. حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ تاریخ جب بھی دہرائے گی صورت پیغمبر کو اتنی بے دردی سے قتل کرنے والوں کو مسلمان کبھی نہیں مانے. لیکن حسین کی مظلومیت اور کربلا میں میرے مولا کی عصمت اور کربلا میں امام حسین کی بے گناہی کی اختتامی مہر کا نام علی بن الاسخر ہے. گرچہ امام کا سب سے چھوٹا سپاہی ہے لیکن حسین کا سب سے بڑا لشکر علی بن الاسخر ہے. جناب علی اصغر, علماء عرفاء یہ جملے کہتے ہیں کہ امام نے اپنے اصحاب کو مقدم رکھا اپنے بچوں پر. کیوں؟ کہا اس لیے کہ کربلا میں ایک امتحان پیاس کا بھی تھا, یعنی جنگ تو لڑ دی ہے وہ ایک جگہ ایک امتحان ہے, لیکن فرمایا جنگ سے زیادہ سخت امتحان پیاس کا تھا. اور حضرت نے یہ چاہا کہ میرے اصحاب شہادت سے ہمکنار ہو کر کوثر سے جلد سیراب ہو جائیں. لہذا پیاس کے امتحان میں آپ نے اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو پیچھے رکھا. تو میں ہاتھ جوڑ کر ان علماء کی خدمت میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب جو جتنی دیر میں میدان میں جائے گا, جو جتنے آخر میں میدان میں جائے گا, حسین کی نظر میں اس امتحان میں وہ اتنا ہی طاقتور پایا جائے گا. اور اگر میں یہ معیار بنا لوں تو آخر میں جانے والا سپاہی سب سے چھوٹا سپاہی. خدا جانے حسین کو اپنے اس علی اصغر پر کتنا اعتماد ہے, سب سے چھوٹا ہے. آپ جانتے ہیں بچوں کی پیاس کی کیفیت اور شدید شدت کتنی ہوتی ہے, لیکن حسین جانتے ہیں میرا علی اصغر پیاس کے امتحان میں بابا کا ساتھ. لہذا جب تک حسین پیاسے ہیں علی اصغر پیاسا ہے. ایک ایک کر کے سیراب ہو گئے, عباس سیراب ہو گئے, علی اکبر و قاسم سیراب ہو گئے, علی اصغر بابا کے ساتھ پیاسا ہے. کب تک پیاسا ہے؟ کہ جب حسین کے سارے اصحاب اور سارے بیٹے اور بھائی شہید ہو گئے, اب تنہا ہے میرا مولا, تو آواز لگا کر ایک مرتبہ کربلا میں آواز لگائی. کب لگائی ہے؟ جب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. جناب عباس امامت کی کمر کا نام ہے. ابھی تک وہ حسین کو استغاثہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی, لیکن اب جب کمر ٹوٹ گئی, ایک مرتبہ کمر کربلا کی ریت پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں الان عین کا ترزہری, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. پھر ایک مرتبہ آواز لگا کے کہہ رہے حل من مغیث یغیثنا, ارے ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ راوی کہتے ہیں یا گنج شہدا میں پڑے ہوئے جنازے تڑپ رہے تھے کہ مولا خدا اگر ہمیں حیات دے, اجازت دے, ہم دوبارہ اپنی جان تم پر نچھاور کر دیں. یا جواب دوسرا آیا ہے خیموں سے, جب بیویوں کی گریا اور نالا کی صدا بڑی. امام ایک مرتبہ خیمے کے نزدیک تشریف لائے, جناب زینب کو آواز دے کر پوچھا, کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا ہے جو بیویوں میں اتنی گریا کی آواز آ رہی ہے؟ کہا مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے آپ کا 6 مہینے کا علی اصغر, ارے کسی بھی طرح سے آرام نہیں پا رہا, نہ میری گود میں آرام پاتا ہے, نہ اپنی ماں رباب کی گود میں آرام پاتا ہے, نہ سکینہ کی گود میں آرام پا رہا ہے. امام نے کہا رباب سے کہو بچے کو مجھے, میں ایک مرتبہ کوشش کرتا ہوں, شاید یہ اشقیا اس بچے کو پانی پلا. جناب رباب نے اپنا 6 مہینے کا علی اصغر امام حسین. عزادار کربلا کی مائیں عجیب مائیں, عام حالات میں اگر گرمی زیادہ ہو تو مائیں بچوں کو باپ کے حوالے کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سمجھاتی ہیں کہ دیکھو دھوپ میں مت رکھنا, اسے پیاس لگے پانی پلانا. لیکن جس مقتل سے کوئی واپس نہ آیا ہو, سوچو رباب نے کس دل کے ساتھ اپنا علی اصغر حسین کے حوالے کیا، لیکن رباب نے اپنا بیٹا دے دیا۔ حسین ایک مرتبہ علی اصغر کے چہرے کو دیکھ کر روانہ ہوئے ہیں میدان کی طرف۔ عزادار الراوی کہتے ہیں دھوپ کی تماست اور گرمی سے حضرت علی اصغر کے رخسار سرخ ہونا شروع ہو گئے، تو جب امام نے دیکھا ایک مرتبہ اپنے آبا کے دامن کو علی اصغر کے اوپر ڈال دیا، ارے میرے بچے کو دھوپ تکلیف نہ دے۔ اس عالم میں جب ذرا نزدیک ہوئے وہاں کسی نے آواز لگا کر کہا حسین قرآن لے کر آ رہے، کہ قرآن کو درمیان میں رکھ کے ہم سے پانی مانگ لے۔ امام نے سنتے ہی ابا کے دامن کو ہٹایا، لشکر نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا بچہ ہے۔ امام نے آگے کر کے کہا ارے مجھے نہیں اسے پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے دو بوند پانی پلا۔ کسی ملعون نے کہا خبردار حسین بچے کے بہانے پانی مانگنا چاہتے ہیں، میں یہ سننا تھا میرے مولا نے اس علی اصغر کو جسے ابھی دھوپ سے بچا رہے تھے جلتی ہوئی ریت کے اوپر۔ جلتی ہوئی کچھ قدم پیچھے کو ہٹ گئے، راوی کہتے ہیں جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا، پورا لشکر رونے لگا۔ اتنے میں عمر سعد نے آواز لگائی ہرملا ملعون کو کہا یقتا کلام الحسین، یہاں ہرملا نے اپنے چلے میں تیر کا جوڑا، وہاں حسین نے اپنا بچہ اٹھایا۔ جب دیکھا کوئی پانی نہیں پلا ایک مرتبہ، ارے علی اصغر تو اب شاید پیاس سے ہی دم توڑنے والا تھا، حسین نے چاہا اپنے بچے کو ایک مرتبہ سینے سے لگا کر پیار کر لے۔ ابھی علی اصغر چہرے کے نزدیک تھا، خدا جانے حسین کی گود میں کیا قیامت گزر گئی۔ مجھے نہیں معلوم زیارت ناہیا میں وقت کا امام سلام کر کے کہہ رہا ارے میرا سلام ہو اس دودھ پینے بچے پر جو اپنے باپ کی گود میں ایک کان سے دوسرے کان۔ ارے حسین اپنے علی حسین علی اصغر کو پیار نہ کر سکے، علی اصغر کے چہرے اور حسین کے چہرے کے درمیان تیر سے شعبہ کا فاصلہ۔ مجھے نہیں پتا حسین نے تیر کیسے جدا کیا، علی اصغر کے خون سے حسین کا لباس تر ہو گیا، علی اصغر کی گردن کے پاس چلوں میں خون لیا حسین۔ امام باقر کہتے ہیں میرے مولا آسمان کی طرف خون اچھال دیا، خدا کی قسم ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا زمین دخلہ در۔ لیکن اب حسین واپس خیمے کی طرف آ رہے ہیں، عزادار علی اصغر کی ماں دروازے پر کھڑی منتظر ہے۔ یہ بات حسین بھی جانتے ہیں شاید کربلا میں حسین کے لیے اس سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا۔ ارے ارے کھوکا نور کو علی اکبر لے گیا، کمر عباس نے توڑ دی تھی، اب حسین اتنا ٹوٹ گئے، 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، زبان پر ورد ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، رفن بقضائه وتسلیما لامره۔ لیکن میں رباب کو بچہ کیسے دکھاؤں گا، حسین نے اپنا راستہ موڑ لیا۔ رباب دروازے سے دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ دل تھام کر زمین پر بیٹھ گئے۔ امام پشت خیمہ گئے، علی اصغر کو دفن کر گئے، علی اصغر کے خون سے لباس لگا، بھرا ہوا. ایک مرتبہ جب امام خیمے میں آئے, ارے علی اصغر کو دفنا کر حسین اتنا غریب ہو گیا تھا بیبیاں پہچان نہ سکی. سکینہ کو معلوم ہے علی اصغر پانی پینے گیا تھا, بس اس کے بعد حسین بھی چلے گئے, پھر خیموں کو جب شام غریبہ کا اندھیرا زیادہ تاریخ ہوا اور خیموں میں پانی پہنچا تو سکینہ تھک کر سو چکی تھی, پانی پہنچا, جناب رباب نے سکینہ کو اٹھایا, سکینہ اٹھو پانی پیے, جناب سکینہ نے پانی لے کر بیویوں کے چہروں کی طرف دیکھا, ساری بیویاں پیاسی ہیں, پھوپھی اماں آپ نے کیوں نہیں پیا, مجھے کیوں پلا رہی ہے, سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو تو میں پہلے پانی پلا. ایک مرتبہ کوزے کو ہاتھ میں لیا, میدان کی طرف جانا شروع کیا, سکینہ کہاں جا رہی,